حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر، السراج المنیر، الطہر الطاہر، الدر الفاخر، العلم الظاہر، المنصور المؤید، المصطفی الامجد، حبیب الہ العالمین، ابی القاسم محمد، اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين۔ قیام کربلا تاریخ انسانیت، تاریخ اسلام، تاریخ تشیع میں سب سے عظیم قیام، بے مثال قربانی اور عظیم درسگاہ اور بہترین ہستیوں کی شہادت اور اسارت کا مقام ہے۔ یہ واقعہ جتنا دن اس سے ہم دور ہوتے جائیں گے، اتنا ہی اس کی نورانیت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ کیوں واقعہ کربلا وجود میں آیا؟ کیوں فرزند پیغمبر تنہا ہو گئے؟ کیوں کل کے جو دشمن اسلام تھے اور 21 سال پیغمبر کے ساتھ جنگ لڑنے کے بعد مجبوراً مسلمان ہو گئے تھے، وہ اسلامی مملکت پر حاکم بنے اور فرزند رسول کو مدینہ چھوڑنے پر، مکہ چھوڑنے پر مجبور کر رہا؟ کیوں یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان اپنے رسول خدا کے فرزند کے ساتھ نہیں دیتے؟ اور کیوں دشمن اسلام، دشمن پیغمبر کے نواس، اس کے پوتوں کے ساتھ، اس کے خاندان کے ساتھ دے رہے ہیں؟ یہ سوالات ہے، ان تمام سوالات پر توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں بہت سے کوششیں کی جا رہی ہے کہ ان دشمنان اسلام کو بے گناہ اور صحیح دکھانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اور کربلا کے عظیم قیام کو بے مقصد اور ناکام ثابت کرنے کی کوششیں یزیدی طبقہ، زمانے کے یزیدی کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ اس عظیم قربانی کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچا سکے۔ اسباب قیام حسینی، عبرتہائے قیام حسینی، مقاصد قیام حسینی، دروس قیام حسینی، نتائج قیام حسینی، عزاداری کیوں، کس لیے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی نسبت میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، اور کیسی ہونا چاہیے اور کیسی نہیں ہونا چاہیے، یہ سارے مسائل یقیناً ایسے مسائل ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ بہتر سے بہتر اس عظیم واقعہ سے استفادہ کرے، اپنی ترقی کے لیے، اپنے دین و مذہب کی ترقی کے لیے، اپنی امت کو بچانے کے لیے، زمانے کے یزیدیوں سے اور یزیدوں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو میں چاہتا ہوں ان چند دنوں میں قیام کربلا کے، قیام کربلا سے کچھ پیغام حاصل کرے، چند درس اس قیام سے اخذ کرنے کی کوشش کریں گے. ان میں سے ایک اہم درس جو انتہائی اہم ہے وہ دنیا پرستی ہے. دنیا پرستی کربلا کے دشمنوں کے دشمنی کے سبب بھی ہے, اپنوں کی بے وفائی کے بھی سبب ہے. پوری تاریخ بشریت میں, تاریخ اسلام میں اور اب تک انسانوں کے انحراف کا اہم سبب دنیا پرستی ہے. ہم اگر اپنے گھر میں ہمارے اختلافات ہیں تو اس کے ایک اہم وجہ دنیا پرستی ہے. اپنے محلے میں اگر اختلاف ہے اس کے ایک اہم وجہ دنیا پرستی ہے. اگر ظلم ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, ستم ہو رہا ہے, ترقی نہیں ہو رہی ہے تو اس کے اہم وجہ دنیا پرستی ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ, دنیا کی محبت ہر غلطی ہر غلط کام کے سرچشمہ دنیا کی محبت. مولا کربلا میں اپنے لشکر اور دشمن دونوں کے خطاب کر کے فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے بندے ہیں. انبیاء آئے ہیں, ائمہ آئے ہیں انسانوں کو خدا کا بندہ بنانے کے لیے, لیکن لوگ دنیا کے بندے ہیں. بندہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ بندہ اپنے آقا کی بات مانتا ہے, اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے, اپنے آقا کی محافظت کرتا ہے, اپنے آقا کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے بندے ہیں, خدا کے بندے نہیں ہیں. والدین لعق علی السنتہم, دین آب دہان کی طرح زبان کے حد تک ہے. فَإِذَا مُحِصُوا بِالْبَلَا, جب یہ بندے دوچار ہو جاتے ہیں, ان کا واسطہ پڑتا ہے مصائب کے ساتھ, مشکلات کے ساتھ, قَلَّ الدَّيَّانُونَ, اس وقت دیندار کم رہ جاتے ہیں. عام حالات میں میری پڑھائی کا خدا کے حکم کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے, میری تجارت کا خدا کے حکم کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے, میرے اقربہ پروری کا خدا کے حکم کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے, میرے اپنے بچوں سے اپنے گھر والوں سے محبت کا حکم خدا سے ٹکراؤ نہیں ہے, وہاں پر حقیقت سامنے نہیں آتی ہے. لیکن جہاں پر حکم خدا کچھ ہوتا ہے, میرے خواہشات دنیاوی کچھ اور ہوتا ہے, سیاسی خواہشات ہو, معیشت کے خواہشات ہو, ثقافتی خواہشات ہو, اقربہ پروری کے خواہشات ہو, لذات ذاتی ہو, خلاصہ جب میرے خواہشات کچھ کہتے ہیں اور حکم خدا کچھ اور ہوتا ہے, وہاں پر فرماتے فَإِذَا مُحِصُوا بِالْبَلَا, جب آزمائش سے دوچار ہو جاتے ہیں, امتحان سے دوچار ہوتے ہیں, مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں, قَلَّ الدَّيَّانُونَ, اس وقت دیندار کم رہ جاتے ہیں. اللہم صلی علی عموماً دن دنیا پرستی کی جب بات ہوتی ہے ذہن میں آتا ہے کیا ہمیں فقیر رہنا چاہیے, غریب رہنا چاہیے, گدا بننا چاہیے, جھونپڑوں میں رہنا چاہیے, دوسروں کی طرف محتاج ہونا چاہیے, دوسروں کے مالی لحاظ سے ماتحت ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے, دنیا پرستی کے ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا کی دولت کے لحاظ سے خدا نے اپنے بندے مومن کے لیے دولت کی اجازت دی ہے, کافر کو اجازت نہیں دی ہے. نعم المال الحلال للرجل الصالح, مال حلال شائستہ ہے کس کے لیے؟ صالح بندے کے لیے. خدا نے اپنے صالح بندوں کو اپنی نعمتوں سے استفادہ کرنے کی اجازت دی ہے. خود ہمارے ائمہ مولا متقیان بہت بڑے دولت مند تھے, 1,20,000 آپ کے آمدن تھی اس زمانے میں, بہت بڑی آمدن ہے یہ. یہ مسئلہ نہیں, امام حسن مجتبی مولا سید الشہداء آپ جانتے ہیں, کئی موقع ایسے پیش آیا کہ دشمن چاہتے تھے موقع سے فائدہ اٹھائے امیر شام، تو مولا ان لوگوں کو اپنی انعامات سے نوازتے ہیں، زمینیں دیتے ہیں، باغات دیتے ہیں، اور ان کو امیر شام سے بے نیاز بناتے ہیں. خود عمر سعد سے فرمایا، اگر تمہیں، اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں دے سکتا ہوں اس لیے کہ وہاں پر کوفے میں میرے جائیداد ہے، وہ خطرے میں ہے. فرمایا اس سے بہتر جائیداد میں تمہیں مدینے میں دوں گا. بس مال ہونا، دولت ہونا دنیا پرستی نہیں ہے، دولت کے لیے کام کرنا بھی دنیا پرستی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس دولت ہو، بہتر اپنے الہی مقصد تک پہنچ سکتے ہیں، بہتر حقوق بندگان خدا کو ادا کر سکتے ہیں، اغیار کی طرف محتاج نہیں ہو. ابھی ہمارے اسلامی ممالک کی بدبختی کے ایک اہم وجہ کیا ہے؟ محتاج ہے غیر کی طرف. ابھی دیکھیے دنیا کیوں خاموش ہے، یمن میں اتنے ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کی خبریں تک نہیں دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ پیسہ ہے. اسی پیسے کی وجہ سے دنیا والے اتنے ذلیل بن چکے ہیں کہ کھلم کھل دہشت گردی ہے، ظلم و ستم ہے، اس کے باوجود میڈیا بھی خاموش ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم آزاد خبروں سے دنیا کو آگاہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، آزادی صحافت کے ہم عالم بردار ہیں. مغرب و مشرق کی میڈیا خاموش ہے. وجہ کیا ہے؟ یہی ذلت ہے. مال کے لیے، کچھ پیسوں کے لیے بادشاہی خاندان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے دسترخوان پر حاضر ہونے کے لیے اتنی پستی اپناتے ہیں. تو انسان کے پاس دولت ہو، اتنی پستی اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. دولت ہو تو قوم کی خدمت، ملت کی خدمت، اپنے گھر والوں کی خدمت اور اپنے دین و مذہب اور اپنے عقیدے کی خدمت کر سکتے. آدمی عرض کرتے مولا سے، مولا، پانچویں معصوم تھے، مولا آپ یہ بتائیے کہ میں دنیا سے محبت کرتا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ فرمائے کیا کرتے ہو، کس طرح سے محبت کرتے ہو؟ عرض کیا کہ کیوں کرتے ہو؟ عرض کیا مولا میں چاہتا ہوں اپنے بچوں کے لیے سہولتیں فراہم کروں، اپنے برادران ایمانی کی مدد کروں. فرمایا تو یہ تو دنیا خواہی نہیں ہے، دنیا پرستی نہیں ہے. جب خدا کی خوشنودی کے مطابق تم کام کرتے ہو تو یہ دنیا پرستی نہیں ہے، یہ خدا پرستی ہے. دوسرے معصوم فرماتے ہیں تم، دوسرے امام فرماتے ہیں تم اپنے روح کے ساتھ آخرت میں زندگی کرو، دنیا میں ہوتے ہوئے آخرت میں زندگی کرو، اپنے جسم کے حوالے سے دنیا میں زندگی کرو. یعنی روح الہی ہو، خدا کی خدمت میں حاضر ہو، خدا کے حضور کے احساس کرے ہر لمحے، ہر آن احساس کرے کہ میں خدا کے حضور میں ہوں، خدا کے محضر میں ہوں. آپ بعض اوقات ہم کہتے ہیں امام غائب ہے، نہیں، میرے ذہن میں اگر امام حاضر ہو تو اس وقت میں ہر عمل کے وقت امام کے حکم کا خیال رکھوں گا. اگر میرے ذہن میں حاضر نہ ہو تو امام سامنے ہوتے ہوئے امام کی خلاف ورزی کروں گا. تو یہ وجہ یہی کہ اگر بس دنیا کی مذمت دولت ہونے کی وجہ سے یا دولت کمانے کی وجہ سے نہیں، یہ حکم شرع ہے. ایک دن مولا ایک بار اٹھا کے لے جا رہے تھے، فرما کسی نے پوچھا، فرمائے اس میں 100,000 خورما ہے، یعنی 100,000 خورما کی درخت، 100,000 خورما کی ہستہ اس میں تھا، اس کو کاش کر کے 100,000 خورما کی درخت میں تبدیل کرنا چاہتے تھے. رہبر معظم فرماتے ہیں امیر شام نے شاید ایک درخت بھی کاش نہیں کیا ہو. اگر دنیا کے لیے، دنیا کو آباد کرنے کے لیے کام کرنا دنیا پرستی ہے، تو یہاں پر علی ایک ہی بوجھ میں، ایک ہی بار میں 100,000 خورما کے ہستے لے جا رہے ہیں، اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. دنیا پرستی یہ نہیں ہے دنیا کے لیے کام کرنا، دنیا کو آباد کرنا. خدا نے انسانوں کو خلق فرمایا ہے دنیا کو آباد کرنے کے لیے، واستعمرکم فیہا، خدا نے تم کو خلق کیا ہے تاکہ تم دنیا کو کیا کرے، آباد کرے. بس اس کی مذمت نہیں ہے بلکہ یہ مطلوب ہے کہ مسلمان غیر کی طرف محتاج نہ ہو، غربت کی زندگی نہ ہو، پستی کی زندگی نہ ہو، کفار کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، یہ ایک اہم چیز ہے. لیکن یہ دنیا، اگر دنیا دولت ہے اس کی مذمت نہیں ہے، دنیا اگر حکومت ہو تو اس کی بھی مذمت نہیں ہے. دنیا کی سب سے بڑی حکومت امام زمانہ بنائیں گے. اللہ تاریخ بشریت کی سب سے بڑی حکومت امام زمانہ بنائیں گے. آپ کا پہلا کام یہی ہوگا. پیغمبر خدا مکے سے جب تشریف لائے مدینے میں، مدینے میں پہلے ہی دن اسلامی حکومت کی بنیاد رکھ دی. مولا امیر المومنین نے جنگ لڑی اسلامی حکومت کو بچانے کے لیے. بس حکومت بھی مضمون نہیں ہے اسلام میں، اس کے لیے قربانیاں دینے کا حکم ہے تاکہ حکومت کے ذریعے انسانیت کو نجات دے، دین کو نجات دے، انسانوں کی تربیت کر سکے، انسانوں کو روحانی تربیت کر سکے. شیاطین کی حکومت لوگوں کے گردنوں سے اتار سکے. انسانوں کی تربیت کرنا دین کی ذمہ داری ہے اور حکمران تربیت کی اجازت نہیں دیتے ہیں. فقاتلوا ائمة الكفر فإنهم لا ایمان لهم. آپ جنگ کرو رہبران کفر کے ساتھ. ائمہ امام کا جمع امام رہبر. آپ جنگ کرے رہبران کفر کے ساتھ. فإنهم لا ایمان لهم. یہ لوگ کسی عہد و پیمان کے پابند نہیں ہوتے، کسی اصول کے پابند نہیں ہوتے، نہ خدا کے ساتھ ان کے عہد و پیمان، عہد بندگی، پیمان بندگی کی خیال رکھتے، نہ انسانیت کے ساتھ، نہ اقدار کے ساتھ، نہ فطرت کے ساتھ. آپ ان کے ساتھ جنگ کریں. تو حکومت کے حوالے سے حضرت سلیمان کی حکومت، بس حکومت بری چیز نہیں ہے، سیاست بری چیز نہیں ہے. اگرچہ ہم نے عام طور پر دیکھا ہے سیاست میں آنے والے انسانیت سے محروم ہو جاتے ہیں. معلوم نہیں پہلے انسانیت سے محروم ہونے کے بعد سیاست میں آتے ہیں یا پہلے سیاست میں آنے کے بعد انسانیت سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے، اس کی وجہ ضعف ایمان ہے. ورنہ اسلام چاہتا ہے کہ سیاست الہی ہو، حکومت الہی ہو، تاکہ الہی اہداف و مقاصد عملی ہو سکے، انسانوں کی تربیت ہو سکے. مولا سید الشہداء فرماتے ہیں اللہم لم یکن الذی کان منا منافسۃ فی سلطان ولا التماسا لفضول الحطام. خدایا حکومت کے لیے، دولت کے لیے کام ہم نے نہیں کیا ہے، ہم چاہتے ہیں تیرے احکام زمین پر نافذ ہو جائے. لیعمل بفرائضک و سننک، تاکہ عمل ہو جائے خدایا تیرے فرائض پر اور تیرے سنتوں پر، دین کی واجبات پر بھی عمل ہو، دین کی سنتوں پر بھی عمل ہو. فیعمل المظلومون من عبادک، تیرے بندوں کے جو مظلوم ہیں وہ امن و امان میں ہو. بس یہ بھی مضمون نہیں ہے. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں دنیا پرستی سے کوئی یہ غلط معنی نہ لے کہ ہمیں اس دنیا میں سخت زندگی گزارنا ہے. دین یہ نہیں کہتا ہے. دولت جتنی زیادہ ہو آپ اس سے قرب خدا بیشتر حاصل کر سکتے ہیں. حکومت جتنی طاقتور ہو اتنا ہی آپ قرب خدا حاصل کر سکتے ہیں. سیرت انبیاء و ائمہ. دنیا کی زندگی بری چیز ہے؟ نہیں. دنیا میں سب سے زیادہ زندگی کرنے والے کون ہیں؟ انبیاء الہی. حضرت نوح کی کیا عمر تھی؟ طوفان سے پہلے 950 سال. طوفان کے بعد روایت، طوفان سے پہلے 950 سال قرآن میں ہے، طوفان کے بعد 2500 سال تک آپ کی عمر بتائی گئی ہے. اور ائمہ اطہار کے درمیان امام زمانہ کی عمر اب تک کتنی ہے؟ تو آپ خود دیکھتے ہیں کہ دنیا میں زندگی کرنا بری چیز نہیں ہے. شفا کے لیے ڈاکٹر کے پاس انبیاء جاتے تھے، ائمہ جاتے تھے، یہ حکم ہے. جب خدا کے کسی نبی نے یا کسی نبی پر وحی ہوئی کہ فلان مومن سے کہہ دے کہ جب تک حکیم کے پاس جا کر اپنا مداوا نہیں کراتا ہے تب تک اس کو میں شفا نہیں دیتا ہوں. اپنی صحت کے لیے کوشش کرنا ہے، بچانا ہے. پس دنیا میں زندگی کرنا بھی بری چیز نہیں ہے, مطلوب ہے. حدیث میں جتنی آپ کو عمر زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ گناہوں کا معاف ہوگا. خدا آخرت میں زیادہ سے زیادہ گناہ, انسان جب زیادہ زندگی کرتا ہے تو گناہ کرنے کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے, چانسز زیادہ ہوتے ہیں, واضح ہے. تو اسی نسبت سے آخرت میں بھی وہ زیادہ معاف ہوگا, کوئی مذموم چیز نہیں ہے. دنیا میں لذتیں ہم حاصل کرتے ہیں, ان کے علاوہ مال, حکومت, عمر, لذتیں, یہ بری چیز ہے. دنیا کی لذتوں کے ہزار برابر آخرت کی لذتیں ہیں. جب وہ ہمارے لیے پسندیدہ ہے, دنیا کی لذتیں کیوں بری ہو؟ یہی آخرت میں بھی انہی میووں کا نام لیا ہے جو دنیا میں ہے, نہیں کہ آخرت میں صرف یہی ہو. ہم چونکہ دنیا کے میوہ اور دنیا کے نعمتوں کو جانتے ہیں, اسی لیے ان کا نام لیا ہے. پھر مجملاً فرمایا ہے کہ جنت میں ایسی چیزیں ہیں نہ کسی کی آنکھ نے دیکھی ہے نہ کسی کے کان نے سنی ہے. جو کچھ آپ کا نفس چاہتا ہے وہ وہاں پر تیار ہوگا. تو لذتیں حاصل کرنا مذموم چیز نہیں. البتہ جنت میں درجات ہے, تو کیا سب برابر حاصل کریں گے لذتیں؟ لذتیں اہم لذتیں تو معنوی لذتیں ہیں, لیکن مادی لذتیں بھی ہیں. سب برابر ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے درجے کے مطابق جتنی خواہشات ہیں اس تمام خواہشات کی تکمیل ہوگی جنت میں. اگر آپ کے درجہ پائنتر ہے, بالاتر درجت کی خواہشات آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی. جنت کی دنیا کے ساتھ تو کوئی نسبت نہیں ہے, لیکن خود جنتیوں کے درمیان فرق ہے. مثلا آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں, انہی سوالات کے برابر آپ علم حاصل کریں گے, جواب سنیں گے, مزہ آئے گا. لیکن اوپر والے علم رکھنے والوں کے سوالات آپ کے ذہن میں نہیں ہیں, تو وہ چاہت بھی آپ کے پاس نہیں. اسی جیسا جنت کے درجات ہے, چاہتوں میں فرق ہے, لیکن ہر آدمی کی ہر چاہت کی تکمیل ہوگی. اگرچہ چاہتوں کے درجات دنیا میں بھی کم و بیش فرق ہے, آخرت میں بھی فرق ہے. مثلا آپ فرض کیجئے ایک پرائمری کے بچے کے ذہن میں جو سوالات ہیں اور جوابات, تو ایک کالج یونیورسٹی کے طالب علم کے درمیان کافی فرق ہے, اور جوابات سے لذت ملنے میں بھی فرق ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لذتیں بھی بری چیز نہیں. پھر دنیا کی کون سی چیز مذموم ہے؟ اسی لیے قرآن فرماتا ہے کہ دنیا کے مذموم پہلو کیا ہے. پہلے حدیث کے آپ کی خدمت میں عرض کروں, جو حدیث عرض کی آپ کی خدمت میں, حب الدنیا رأس کل خطا. دنیا مذموم نہیں ہے, دنیا کی محبت مذموم ہے. دنیا کی محبت انسان کو ختم کرتی ہے. یہ بھی ہمارے لیے مشکل ہے. دنیا کی محبت تو ہمارے دلوں میں ہے. یہاں محبت سے مراد قرآن میں اشارہ ہوتا ہے, معنی کرتا ہے دنیا کی محبت کا معنی کیا ہے, یعنی سب سے زیادہ دنیا کی محبت کریں گے, یہ محبت انسان کو ختم کرے گی. محبت دنیا انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. محبت دنیا نہ ہو تو آپ محنت نہیں کریں گے, کام نہیں کریں گے, بچوں سے محبت نہیں کریں گے, ایک مشکلات ہے. لیکن سب سے بڑا محبوب دنیا نہیں ہونا چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان لانے والے سب سے زیادہ خدا سے محبت کرتے ہیں. بنیادی فرق یہی ہے, سب سے زیادہ خدا محبوب ہے یا سب سے زیادہ دنیا محبوب ہے. اگر سب سے زیادہ خدا محبوب ہے, آپ دنیا کی تمام نعمتیں آپ کے پاس ہو, یہ دنیا کی نعمتیں آپ کو گمراہ نہیں کرے گی. موقع پر جب خدا کی مرضی اور دنیا کے مفادات میں ٹکراؤ ہوگا, چونکہ آپ کا سب سے بڑا محبوب خدا ہے, دنیا کو ترجیح نہیں دیں گے, خدا کے حکم کو ترجیح دیں گے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان لانے والے سب سے زیادہ خدا کے ساتھ محبت کرتے ہیں. مشکل یہی ہے, سب سے زیادہ آپ کا محبوب کون ہے, سب سے بڑا محبوب کون ہے, یہ مشکل حل ہونا چاہیے. اگر سب سے بڑا محبوب خدا ہے تو پوری دنیا کی لذتیں, پوری دنیا کی نعمتیں، پوری دنیا کی حکومت آپ کے پاس ہو، یہ آپ کی انسانیت کی ترقی کے لیے بھی مفید ہے، قرب خدا کے لیے بھی مفید ہے، اور آخرت کے حصول کے لیے مفید ہے، دنیا میں بہترین زندگی گزارنے کے لیے مفید ہے۔ مولا فرماتے ہیں متقین کے بارے میں کہ یہ متقی دنیا میں بادشاہوں کی طرح زندگی کرتے ہیں، آخرت میں پیغمبروں کے ساتھ محشور ہوتے ہیں۔ بس اہم چیز یہ ہے کہ ہم یہاں پہنچنا پڑے گا کہ ہمارا سب سے بڑا محبوب کون ہے۔ اگر سب سے بڑا محبوب خدا ہے تو ہم خدا کے بندے ہوں گے، سب سے بڑا محبوب دنیا ہے تو ہم دنیا کے بندے ہوں گے۔ اب دنیا کے بندے ہو گئے تو تمام برائیاں ہمارے ہاتھ سے سرزد ہو سکتی ہیں۔ مولا سید شدہ یہی فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، یہ لوگ دنیا کے بندے ہیں، خدا کے ٹھیک ہے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہ صرف شکلی ہے، وہ نماز روح سے خالی ہے، یہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن قتل حسین کے لیے سب آمادہ ہے، جبکہ حسین نے فرمائی میری ایک غلطی بھی بتاؤ بتا سکتے ہو، ایک غلطی بتا سکتے ہو بتاؤ، یہ یزید کے ظلم ہے، یہ یزید کی برائیاں ہیں، یہ بنو امیہ کی برائیاں ہیں، یہ سب ان اس خاندان میں تم ان کی حمایت کرتے ہو اور ہماری، تو کوئی جواب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اگرچہ نماز پڑھتے تھے، خدا کے سامنے جھکتے تھے، لیکن حقیقت میں شیطان کے سامنے جھکتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے معزنہ پر، نماز میں بھی اللہ سب سے بڑا خدا ہے، لیکن حقیقت میں یزید کو سب سے بڑا سمجھتے تھے۔ اگر خدا کو سب سے بڑا سمجھتے تو حسین کو شہید نہ کرتے۔ ابھی بھی ہماری مسائل یہی ہے، توحید کے نعروں سے دنیا کو بھر دیا ہے، تکفیر کے نعروں سے دنیا کو بھر دیا ہے، لیکن سب سے بڑا قبلہ امریکہ ہے۔ یہی ہے نا مشکل، یہی ہے کہ منافقت ہے، اللہ اکبر تمام مساجد کے معزنے سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہے، لیکن مقام عمل میں امریکہ کے حکم سے خارج نہیں ہوتے، امریکہ کے پٹھوں کے حکم سے خارج نہیں ہوتے، خدا کے حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کے عمل بتاتا ہے کہ آپ سب سے بڑا کس کو سمجھتے ہیں، اکبر کس کو سمجھتے ہیں۔ زبان پر تو قیامت کے دن مور لگے گا، حقیقتیں سامنے آئیں گی، یوم تبل سرائر، قیامت کے دن اسرار سامنے آئیں گے، یہ آپ کا عمل بتاتا ہے۔ تو ایک اہم چیز ہے، اسی لیے سید شدہ فرماتے ہیں یہ کہ کیوں یہ لشکر، یہ مسلمان، یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ نماز پڑھنے والے یزید کی طرف ہے، یہ دنیا کے بندے ہیں۔ فرزدق نے بھی کہا ان کے دل آپ کے ساتھ ہے، تلوار آپ کے خلاف چل رہی۔ عبداللہ بن عمر نے جب امام مدینے سے مکے سے تشریف لا رہے تھے، اس نے بھی یہی کہا کہ بنو امیہ کے پاس دنیا ہے اور لوگ بھی دنیا پرست ہیں، بنو امیہ کے ساتھ دیں گے۔ اس نے کئی جملے کہا، ان میں سے ایک یہی جملہ تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے، دنیا کی تمام تاریخ کی برائیاں، بلکہ اپنے خاندان کے اندر کی برائیاں، خود ہماری اپنی ذات کے اندر کی برائیاں، اگر آپ اس کی ریشے میں جائیں گے دیکھیں گے دنیا پرستی ہے، دنیا کی اطاعت کرتے ہیں۔ ورنہ اب دنیا میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، آپ دیکھیے لذتیں لیتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، پارٹی بناتے ہیں، یہ سب کچھ ہے، یہ بری چیزیں نہیں ہیں، لیکن ان کا مقصد کیا ہے، خدا ہے یا شیطان ہے، الہی اہداف ہے یا شیطانی اہداف ہے، آپ کے پاس سب سے محبوب خدا ہے یا یہ چیزیں ہیں، یہ بنیادی فرق۔ دل کو مسلمان بنانے کی ضرورت ہے، دل میں خدا کو بیٹھا، ہمارے احادیث کثرت کے ساتھ فرماتے ہیں خدا کے لیے آسمان و زمین میں خدا کی گنجائش نہیں ہے، خدا اتنے عظیم ہے کہ آسمان و زمین خدا کے لیے کم ہے، خدا جسم تو نہیں رکھتا ہے، ایک ادبی تعبیر ہے، کنایہ ہے، آسمان و زمین تنگ ہے خدا کے لیے، لیکن قلب مؤمن خدا کے لیے عرش ہے، قلب المؤمن عرش الرحمن، یعنی خدا کو دل میں بٹھانا ہے، خدا کو محبوب بنانا ہے۔ محبت دنیا بھی کوئی منع نہیں ہے عرض کیا، لیکن آپ کے سب سے بڑا محبوب خدا ہونا چاہیے، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر غلطی کے سرچشمے. مولا سید الشہداء کربلا کے میدان میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ الا حر يدع هذه المواضع لاهلها, کوئی آزاد انسان نہیں ہے کہ اس لماوہ, لماوہ یعنی کھانا کھانے کے بعد دانتوں کے درمیان تھوڑے سے ذرات رہ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں, دنیا کی کوئی ارزش نہیں ہے, اس کو چھوڑ دو اس کے اہل کے لیے, کوئی نہیں اس دنیا کو اس کے اہل کے لیے چھوڑ دو. دنیا یعنی پست, آپ کے اہداف و مقاصد پست ہے تو آپ دنیا والے ہیں, آپ کے اہداف و مقاصد اعلیٰ ہے تو خدا والے ہیں. الا حر يدع هذه اللماضة لأهلها, پھر اہل کوفہ سے فرماتے ہیں اے اہل کوفہ انالوکم شیء قلیل من الدنیا, بنو امیہ نے تھوڑی سی دنیا تمہیں دی ہے اس پر تم اتنے بڑے جرم کے لیے تیار ہو چکے ہو. دوبارہ ایک خطبے میں فرماتے ہیں کہ تمہارے پیٹ حرام سے, مال دنیا مال حرام سے بھر گیا ہے, اس لیے تم میرے موعظہ پر توجہ نہیں دیتے ہو, میرے موعظہ سمجھ نہیں سکتے ہو. تو ایک اہم پیغام ہے, اگر ہماری یہ معاشرہ اپنی زندگی کرے, اپنی نوکری بھی کرے, پیسے بھی کمائے, سب کچھ کرے, لیکن خدا اور اہل بیت کے لیے پہلا نمبر ہو دل میں, تو اپنے ذاتی مسائل بالحال ہوگا. ہم بس اوقات اپنی ذات سے لڑ رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ سے ناراض ہوتے ہیں, نفس امارہ کے یہی اثر ہے, خود اپنے آپ سے بھی لڑتا ہے, اپنے گھر والوں سے بھی ناراض ہوتا ہے, اپنے دوستوں سے بھی ناراض ہوتا ہے, اپنے علاقہ والوں سب سے شاکی, سکون کبھی نہیں ہوتا ہے. اگر دل میں یہی محبت ہو خدا اور خدا والوں کا, اہل بیت کا, اور دنیا سے بیشتر محبت ہو, تو ہمارے دین و دنیا دونوں آباد ہو سکتے ہیں. تو عالم اسلام کا, عالم انسانیت کے لیے سب سے بڑا چیلنج اور ترقی کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ, انسانوں کے جانور بننے کا, درندہ بننے کا سب سے بڑا سبب دنیا پرستی ہے. انبیاء آئے ہیں انسانوں کو خدا پرست بنانے کے لیے, دنیا کی بندگی سے نکال کر. مولانا احباب فرماتے ہیں انبیاء کو خدا نے بھیجا ہے تاکہ انسانوں کو انسان کی بندگی سے نکال کر خدا کے بندہ بنائے. ایک اہم پیغام کربلا کا, کربلا کی یہ عظیم غم اور عظیم قربانی کو مد نظر رکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا پرستی کا نقصان کیا ہے. یعنی لشکر حسین میں وہ لوگ تھے جو خدا پرست تھے, لشکر یزید میں وہ لوگ تھے جو دنیا پرست تھے, لیکن پیسہ نہ ہونے سے کوئی خدا پرست نہیں بنتا ہے. ممکن ایک آدمی فقیر ہو, آج کا کھانا بھی نہ ہو, لیکن اتنا پست ہو کہ ایک معمولی سے کام کے ہو سکتا ہے کسی کی جان لینے کے لیے تیار ہو. معیار وہ نہیں ہے, معیار یہ ہے کہ آپ کی معرفت, آپ کے عشق کس کے ساتھ, آپ کے دل پر حکومت کون کر رہا ہے, آیا خدا کی حکومت ہے یا ریاست کی حکومت. اگر خدا کی حکومت ہے ریاست کو ٹھکرائے گا جس طرح سے علی نے ٹھکرایا, خدا کے نافرمانی نہیں کرے گا. اگر خدا کی محبت ہے, مال دنیا اور خدا کی مرضی کے درمیان ٹکراؤ ہو, مال دنیا کو ٹھکرائے گا, خدا کو اپنائے گا. یہی دل پر کس کی حکومت. یعنی دین کہتا ہے کہ آپ دنیا کے اوپر حکومت کرو, مال آپ کے اختیار میں ہو نہ آپ مال کے اختیار میں. ایک دن پیسہ نہ ہو, پیسہ ختم ہو جائے تو نماز کی طرف جائیں گے, دعا کی طرف جائیں گے, قرآن کی طرف جائیں گے, مومن بنیں گے. پیسہ مل جائے تو پھر بھول جائیں گے سب. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر پیسہ حکومت کر رہا ہے, آپ پر پیسہ حکومت کر رہا ہے. یہ عبد الملک ابن مروان جب خبر ملی اس کو کہ تم خلیفہ منتخب ہوئے ہو, قرآن پڑھ رہا تو قرآن کو بند کیا, کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک, یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے. مدینہ میں تھا, تلوار نکال کے وہاں پر تابعین بیٹھے تھے, کہا کہ کوئی اگر امر معروف کرے گا, نہ یاز منکر کرے گا, میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرنے والی یہ تلوار. دیکھو ابھی خبر ملتے ہی اس کی حقیقت سامنے آ گئی. عمر ابن سعد اتنا بڑا شقی انسان مسجد سے نہیں نکلتا تھا، کبوتر مسجد کہلاتا تھا وہ، لیکن دیکھا کہ جب ری کی حکومت اور فرزند رسول کی شہادت کے درمیان امر دائر ہوا تو کیا کیا اس نے، اتلکم ملک الری والری منیتی وفی قتل الحسین، کہتے ہیں کہ میں ری کو ترک کروں جبکہ میری تمنا ہے ری، میری آرزو ہے ری، اگر جو حسین کو شہید کرنے میں گناہ ہے کہتا ہے، لیکن ری کی حکومت میری آنکھوں کو ٹھنڈک ہے. یہی یہ عبرت ہے تاریخ سے کہ ہمیں ہر روز ایک مطالعہ کرنا ہے. میں عموماً اس تناقض کے حوالے سے زیادہ متوجہ ہونا چاہتا ہوں، متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی تمام نعمتوں سے ہمیں آگے ہونا چاہیے، تمام نعمتوں میں ہمیں آگے ہونا چاہیے، اس وقت ہم دین و قوم و ملت کی خدمت کر سکتے ہیں. لیکن تب بھی بدترین حالات میں بھی خوشنودی خدا پر دنیوی مفادات کو ترجیح نہیں دینا چاہیے. ان دو باتوں میں فرق قائل ہونا چاہیے. ایک طرف سے پوری دنیا کی حکومت، پوری دنیا کی دولت، پوری دنیا کے علم، سب کچھ ہمارے پاس ہو، اس وقت ہم امام کو کے لیے دنیا کو تیار کر سکتے ہیں. دوسری طرف یہ کہ یہ سب کچھ صحیح راستے سے ہمارے ہاتھ میں آ جائے، جائز راستے سے ہمارے ہاتھ میں آ جائے، اپنی قابلیت اور صلاحیت اور عقل و حکمت و منطق و تدبیر و محنت و جہاد کے ذریعے حاصل کرے، یہ چیز جمع ہونے کی ضرورت ہے. اب کربلا کا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اتنا عظیم واقعہ کے ایک اہم وجہ دنیا پرستی ہے. شیعان اہل بیت افسوس کرتے ہیں، غم مناتے ہیں، یا لیتنا کہتے ہیں، تو اپنے آپ کو اپنے زمانے کے حسین کے لیے تیار کرنا چاہیے. اپنے زمانے کے حسین کے ساتھ کب دے سکیں گے؟ روایتوں میں ہے نا، امام کی پہلی آواز کے ساتھ 313 تیار ہو جائے، امام منتظر ہے، کیونکہ امام کا کام انسانوں کی ہدایت ہے. لیکن ایک آواز پر سب کچھ چھوڑ کر اٹھنے والے شاید اتنی تعداد میں نہ ہو ایک آواز پر. یعنی ابھی فرض کہ ہم میں سے ہر اپنے پاس سوچ، ابھی آسمان و زمین سے آواز آ جائے مدینے میں، مکے میں امام آئے ہیں، اور اس کے بعد ایک آواز آتی ہے شیطان کی بھی، اب میں نے ایمان میں تھوڑی سی کمی ہو پھر تاویلیں کروں گا، معلوم نہیں یہ آواز، دیکھو دو آواز آئی، یہ ہے وہ ہے، اپنے لیے جواز ڈھونڈوں گا. اگر تھوڑی سی کمزوری ہو تو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. یہ تیار کر، اس لیے ہماری احادیث میں انتظار فرج میں تمہارے فرج ہے، یعنی آپ انتظار امام کے ذریعے اپنے آپ کو صاف کریں گے، اپنے آپ کو لشکر حسینی میں شامل کریں گے، یعنی اس طریقے سے اپنے تیار کریں گے زمانے کے امام بلائے تو فوراً جا سکے. اور وہ بھی کس کام کے لیے؟ پوری دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے. اگر میں ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، سیاست سے بے خبر ہوں، اپنے ہمسایہ کے حالات سے بے خبر ہوں، اپنے شہر کے مسائل میں میرے کوئی اثر نہیں ہے، تو میں دنیا کو تبدیل کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہوں؟ یقیناً ہمیں اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کی صلاحیت ہو، یعنی ہمارے ملک میں، ہمارے ہر مثبت عمل میں، ہر مثبت کام میں ہماری تاثیر ہو، ہمارا اثر نظر آئے، کہ جو بھی کہیں مثبت کام ہوتا ہے شیعان علی کا اثر ہے اس میں. اگر ہمارا کوئی اثر نہ ہو تو دنیا کی تبدیلی میں ہمارا اثر ہو سکتا ہے، عالم میں انقلاب لانے میں ہمارا اثر ہو سکتا ہے. 313 بہت سے بزرگان کہتے ہیں شاید وہ افراد ہیں جو اس عظیم ذمہ داری میں امام کے ساتھ ساتھ آخر دم تک دے سکے، یعنی لائق شائستہ افراد. احادیث میں انتظار کرنے والے ان لوگوں کی طرح جو امام کے ساتھ خیمے میں ساتھ ہیں. یعنی کیا خیمے میں کون ہوتے ہیں؟ لیڈر ساتھ ہوتے ہیں خیمے میں میٹنگ کرنے کے لیے. یہ قدیم زمانے کے ثقافت میں ہے کہ راہبر کے ساتھ خواص بیٹھتے تھے میٹنگ کرنے کے لیے، اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے. تو یہ کام اس وقت کر سکتے ہیں کہ حب دنیا دل سے نکل جائے، ورنہ آپ دیکھتے ہیں ہم پارٹی بناتے ہیں پھر چند دن کے بعد اختلاف کر جاتے ہیں. انجمن بناتے ہیں پھر صدر کے لیے، سیکرٹری کے لیے، فلان کے لیے اختلاف کر جاتے ہیں. یہ سب کے سب وہی حب دنیا کے اثرات ہیں جو ہمارے دل میں ہیں. تو اس وقت امام حسین کے ساتھ وفاداری کی تقاضا یہی ہے کہ اس وقت کے لوگ امام کے لشکر میں شامل نہ ہو سکے حب دنیا کی وجہ سے. اگر یہی بات رہی تو ہم بھی معصوم کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکیں گے. وجہ واضح ہے، امام کے مقصد کیا ہے؟ انبیاء الہی کا مقصد، گزشتہ 13 معصوم کا مقصد، ابھی آنے والے معصوم کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صاف ہے، قرآن و سنت آپ کے سامنے ہیں، ان کے مقاصد. ان مقاصد پر اگر ابھی ہم عمل نہیں کر رہے، ان کے آنے کے بعد بھی عمل نہیں کریں گے. ان مقاصد پر اگر ابھی عمل نہیں کرتے، ان کے تشریف لانے کے بعد عمل نہیں. کہ مقصد تو سامنے ہیں، باقی بہانے ہیں. بہرحال اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت، تیار بھی قدم بے قدم کر سکے. یہ عزاداری کا ایک اہم هدف، لبیک یا حسین کہنا تاکہ لبیک یا مہدی کہہ سکے. یہ ایک اہم ذمہ داری ہے. محرم کے اپنے اثرات شک نہیں ہیں. اب تک تمام ظلم و ستم کے باوجود شیعان حیدر کرار نے تمام ہر قسم کے ظلم و ستم کو برداشت کیا اور راہ اہل بیت کو زندہ رکھا. البتہ خدا کی تائید ہے، لیکن خدا نے ہمارے ذریعے اس راہ حق کو زندہ رکھا، یعنی ہم اہل بن گئے، خدا کے سپاہی جنود اللہ بن گئے راہ حق کو زندہ رکھنے کے لیے. یہ ہماری سعادت ہے. اگر ہم اپنے آپ کو تیار نہ کرتے، خدا کچھ اور لوگوں کے ذریعے کام کرتا، دین خدا کو خدا زندہ رکھتا ہے. لیکن ہماری سعادت ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اہل بنایا تاکہ کم از کم ذکر حسین کو زندہ رکھے، یاد اہل بیت کو زندہ رکھے، احادیث اہل بیت کو زندہ رکھے، فکر اہل بیت کو زندہ رکھے. لیکن جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. آپ خود جانتے ہیں، خود ہمارا شیعہ معاشر کس حد تک فکر اہل بیت سے آگاہ ہے، اہل بیت کس قسم کے انسان چاہتا ہے. ہمارا شیعہ معاشرہ آگاہ ہے. میں اس لیے مولا امیر المومنین کے ساتھ دیتا ہوں، اس لیے گریہ کرتا ہوں غم میں، تاکہ میں جتنے چاہوں گناہ کروں پھر حسین آ کر میری شفاعت کرے. یہ اہل بیت کی معرفت نہ ہونے کی علامت ہے. اہل بیت چاہتا ہے کہ ہم سب سلمان فارسی بنیں، سب عمار یاسر بنیں، سب ابو ذر بنیں. نہیں چاہتے ہیں گناہ گار بنیں. وہ تو کہتے کہ ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں جب ایک شیعہ گناہ کرتا ہے. تو میرے پاس اہل بیت کا پیغام نہیں پہنچا ہے. اسی لیے میں حسین کو اس لیے نہیں چاہتا ہوں کہ حسین میری ہدایت کرے، میری تربیت کرے، اسی دنیا میں مجھے راہ راست پر لائے. میں حسین کو اس لیے چاہتا ہوں کہ گناہ کروں، آخرت میں چھٹکارا مل جائے. یہ معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہے. خوش قسمت تھے وہ لوگ جنہوں نے حسین کے ساتھ دیا. یہ معنویت کا راہ ایسا راستہ ہے کہ ممکن ہے مختصر مدت میں آدمی پورے راستے کو طے کرے، ممکن ہے صدیاں سال زندگی کرے لیکن ایک قدم بھی آگے نہ بڑھے. معنویت کا راہ اس طرح کے راہ ہے. آپ دیکھتے ہیں عیسائی جوان ہے، وہاب مسلمان ہو جاتا ہے 17-18 دن سے زیادہ نہیں شادی کر کے، اس طرح سے راہ اہل بیت میں فانی ہو جاتا ہے، فانی ہو جاتا خدا کے راہ میں، حسین کے راہ میں. کہ اس کی ماں کو دیکھیے، جب دشمن سر بیٹے کے سر کو پھینک دیتے ہیں اس کی طرف، ماں واپس ان کی طرف پھینک دیتی ہے. خدا کے راہ میں جو کچھ ہم دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. یہ آسان جملے نہیں. ایک ماں ہے، جوان بیٹا ہے، اس کا واحد سہارا ہے، ابھی دلہا بن کر 17-18 دن سے زیادہ نہیں ہے. ایک ماں کی تمنا ہوتی ہے اس کا بیٹا دلہا بنے. تو یہ راستہ کچھ لوگوں نے اتنا جلدی طے کیا. ہم تو دسیوں سال اسی راستے پر گامزن ہے. خدا کرے یہ گریہ، یہ عشق یہ توسل ہمیں اس راستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا کرے. اور لشکر حسین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. زائر حسین، عزادار حسین کا ہدف یہی لشکر حسین میں شامل. یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، یہی کہتے ہیں. زیارت کا ہدف سپاہی بننا ہے، عزاداری کا ہدف سپاہی بننا ہے. مولا سید الشہداء نے اتنی مظلومیتیں برداشت کی اسی مقصد کے لیے. مقتل کی کتابوں میں آیا ہے کہ کئی مواقع ایسے گزرے کہ حسین شرمندہ ہو گئے. کسی عظیم انسان کے لیے شرمندہ ہونا بہت سخت ہوتا ہے. شرمندگی باعزت انسان کے لیے بہت ناگوار. ایک موقع، وہ موقع تھا جب علی اکبر آئے، جنگ سے واپس آئے، فرمایا بابا میں پیاسا ہوں، گرمی کی شدت ہے، سامان جنگ میرے جسم پر ہے، پیاس کی شدت ہے، کچھ ممکن ہو تو پانی پلاؤ. حسین بڑے شرمندہ ہو گئے. علی اکبر کیوں واپس آیا؟ اصحاب مخاطب لکھتے ہیں کئی دو وجہ لکھتے ہیں. ایک یہ کہ علی اکبر اپنی مجبوری بتانا چاہتے تھے، مولا میری جنگ میں اگر کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے تو مجبوری ہے، گرمی کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، ان حالات میں اس سے بہتر جنگ نہیں لڑ سکا. دوسرا وجہ یہ کہ علی اکبر جب چھوٹے تھے انگور مانگا تو حسین نے سردیوں میں جنت سے انگور لا کر دیا تھا. علی کو یہ احتمال تھا شاید بابا اب بھی جنت سے پانی لا کر دیں گے. لیکن جیسے ہی حسین نے اپنی زبان مبارک علی اکبر کے دہان میں رکھ دی، چونک پڑے، بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، چلے گئی. مجھے لگتا ایسے ہے کہ علی اکبر بھی بڑے شرمندہ ہو گئے، میں نے بابا کو کیوں تکلیف میں ڈالا. جب آخری آواز یہ فرمایا بابا میرے سرانے آنا، لیکن نانا نے حوض کوثر سے پانی لے کر مجھ کو سیراب کیا ہے اور ایک کاسا پانی لیے آپ کے انتظار میں ہے. یعنی بابا آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے بجائے نانا نے مجھ کو آب کوثر سے سیراب کیا ہے، ورنہ یقیناً پیغمبر خدا نے کربلا کے سارے شہداء کو آب کوثر پلایا ہے. لیکن یہ واحد علی اکبر ہے جو کہتے ہیں بابا پیغمبر خدا نے مجھے آب کوثر سے سیراب کیا ہے، کو یہ فرما رہے ہیں بابا آپ شرمندہ نہ ہو جائیے، میں سیراب ہو چکا ہوں، دنیا کے پانی نہ صحیح آب کوثر سے سیراب ہو چکا ہوں. دوسرا موقع وہ تھا جب حسین کے دست مطہر پر شہزادہ علی اصغر تھے، پانی پلانے لے گئے تھے. ظاہر حالات یہ بتا رہے تھے بچے کو پانی ملے گا، کیوں ششماہا بچے ہیں، ہم حیوانات کی بھی چھوٹے حیوانات پر رحم کرتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں. ششماہا فرزند امام کتنا پیارا، کتنا نورانی، کتنا حسین بچہ ہے. امام نے بھی دلیل پیش کی کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کرتا ہوں، یہ ششماہا تو جنگ نہیں کرتا ہے، اگر تمہیں شک ہے تم خود لے جاؤ پانی پلا کے دو. اب اس دوران جب تیر آئی، اصحاب مقاتل لگتے ہیں کہ حسین شرمندہ ہو گئے، شہزادوں کو پانی کی بجائے تیر کے ذریعے سیراب کیا. روایت کے مطابق علی اکبر مسکرا گئے، علی اکبر مسکرا گئے، شاید حسین کو تسلی دینا چاہتے تھے بابا شرمندہ نہ ہونا، میں بھی خوش ہوں، میں بھی راضی ہوں، اس عظیم انقلاب میں میں نے بھی اپنا حق، اپنی ذمہ داری انجام دی. حرملہ سے جب مختار نے پوچھا حرملہ تمہارے دل میں کبھی حسین پر ترس آیا؟ کہا ایک موقع پر آیا جب حسین اصغر کو لے جا رہے تھے خیمہ گاہ کے نزدیک، جب پہنچے چند قدم آگے بڑھتے تھے چند قدم پیچھے ہٹتے تھے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ حسین کو شرم آ رہی ہے کس طرح سے شہزادے کو ماں کے حوالے کرے۔ اسی لیے شاید اسی لیے تھا کہ حسین نے شہزادے کو حسین نے خیمے کے باہر ایک قبر کھودی، اس قبر میں شہزادے کو دفن کیا، حسین نے کسی اور شہید کو دفن نہیں کیا۔ اور حسین کے دل پر یہ زخم تھا، جب ظہر یازدہم شہزادی سکینہ حسین کی لاش پر پہنچی غشی میں چلی گئی، غشی کے عالم میں حسین نے اپنے مصائب سنایا سکینہ کو، سکینہ جب بھی کوئی شیعہ ٹھنڈا پانی پیئے حسین کو یاد کرے، جب بھی کسی غریب کی خبر سنے حسین کو یاد کرے، اے کاش عاشور کے دن ہوتے تم تو تم دیکھتے کہ میں کس طرح سے اپنے شہزادے کو پانی پلانے جا رہا ہوں، لیکن پانی کے بجائے اس کو تیر سے سیراب۔